دشمنوں کی نابودی کے لیے کرتا سلوات کرے. ولا يحسن عماد العاد ولا يؤدي حقه المسعين الذي لا يدركه القمط منه ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت ولا وقت معدوم ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات الله
اللهم صل على
خدا کے درجات کی بلندی کے لیے اور مرحوم شیخ عامر حسین صاحب درجات کی بلندی کے لیے انشاءاللہ سب مل کے دعا اسلام کے امام زمانہ کو. اللهم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات خداوند عالم اپنی پاک کتاب میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں, خدا ان کو مخاطب کر کے اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے لوگ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں. اور زندگی کی علامت یہ ہے کہ یہ شہداء راہ خدا میں قتل ہونے والے اللہ کے پاس سے رزق کھاتے ہیں. اور ارشاد ہوتا ہے کہ گمان بھی نہ کرنا, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. تم گمان بھی نہ کرو کہ یہ اموات میں سے ہیں, مردہ ہیں, مر گئے, خاک میں مل گئے. نہیں, بل احیاء, بلکہ تمہارا یہ گمان گمان باطل ہے کہ زندہ ہیں. بل احیاء عند ربہم, اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. اور کیا ہے, یرزقون, اللہ ان کو رزق دیتا ہے, اللہ ان کو روزی دیتا ہے. علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر المیزان شہیدوں کی زندگی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو خود قرآن نے دو دلیلیں دی ہیں شہداء کی زندگی کے بارے میں. لوگ گمان کرتے ہیں کہ مر گئے, خاک میں مل گئے, قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یہ زندہ ہے. علامہ طباطبائی ارشاد فرمائے دو دلیلوں کی بنیاد, دیکھو زندگی کی دو علامتیں ہیں, ایک زندہ موجود فعل کو انجام دیتی ہے, فعل کو انجام دینا, کام کرنا زندگی کی علامت ہے, اور دوسرا شعور ہونا, یہ بھی زندگی کی علامت ہے. اگر کسی موجود کے اندر شعور ہے تو وہ زندہ ہے, وہ مردہ نہیں ہے. اب دیکھیں قرآن جب یہ کہہ رہا ہے عند ربہم یرزقون, اپنے رب کے پاس رزق لیتے ہیں, رزق عطا ہوتا ہے ان کو, یعنی اللہ ان کو رزق دیتا ہے, وہ رزق وصول کرتے ہیں. فرمائے یہ فعل نہیں ہے تو اور کیا ہے, ایک کام انجام پا رہا ہے, خود اس کام کا انجام دینے والا, رزق کا لینے والا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ زندہ ہے, تبھی تو وہ رزق لے رہا ہے. اور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ شعور دیکھیے شہداء کا کیا ہے, فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ان کو عطا ہوا ہے, یہ شہادت جو ان کو عطا ہوئی ہے, اللہ نے یہ کرامت جو ان کو عطا فرمائی ہے, اس پر یہ لوگ خوش ہیں, مسرور ہیں, ان کے اندر فرح پائی جاتی ہے, خوشی کے آثار ہیں ان کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ نعمت نصیب فرمائی ہے. اور کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ بشارت دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو لوگ ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے ان کے لیے تمنا کر رہے ہیں, ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ کاش تم بھی اس مقام پر پہنچ جاؤ. تو فرمایا کہ یہ جو فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو شہادت کا اعلیٰ ترین مقام اور درجہ عطا فرمایا ہے, یہ خوش ہونا شعور کی علامت ہے یا نہیں, غمگین ہونا اور خوش ہونا, حزن میں مبتلا ہونا اور فرح میں مبتلا ہونا, یہ دونوں چیزیں شعور کی علامت ہیں. لہذا شہید شعور کی اس اعلی منزل پر فائز ہے کہ وہ محسوس کر رہا ہے, شعور ہے اس کے اندر کہ وہ مسرور ہے, خوش ہے کہ اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. تو شہید زندہ ہے عزیزوں, شہید نہ صرف زندہ ہے بلکہ زندہ کرنے والا ہے, ملتوں کو زندہ کرتا ہے, اقوام کو زندہ کرتا ہے, اپنے مقتد کو زندہ کرتا ہے, اللہ کی نشانیوں کو زندہ کرتا ہے, اللہ کے راستے کو زندہ کرتا ہے, اعلان کر رہا ہے اپنے خون کی سرخی سے کہ توحید کا پرچم سربلند ہے, کبھی سننے کو نہیں ہوگا. اعلان کر رہا ہے کہ حق کا پرچم سربلند ہے, سننے کو نہیں ہوگا. اور وہ سوئی ہوئی قوم, اور وہ قوم جو گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, وہ قوم جو غافل ہے, وہ قوم جو نیند کے مزے اڑا رہی ہے, وہ قوم جو ابھی بیدار نہیں ہوئی, یہ شہید اپنے خون کی سرخی سے اس قوم کو بیدار کر رہا ہے
غفلت کی نیند سے بیدار کر رہا ہے, انہیں غفلت سے نکال رہا ہے, انہیں گھروں سے باہر نکال رہا ہے. حسین ابن علی نے کارنامہ کیا انجام دیا ہے. حسین تیری عظمت کو سلام, حسین ہماری جانیں آپ کے اوپر فدا. حسین نے اپنے خون سے آنے والی نسلوں کو بیدار کیا ہے. آج لبیک یا حسین کا نعرہ اے جوانان عزیز, آج اس نے پوری ملت کو بیدار کر دیا ہے.
لبیک یا حسین,
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک.
آپ چلے جائیے سن 61 ہجری کے اندر اور اس سے پہلے جو صورتحال تھی, ملت غافل تھی. کلمہ گو مسلمان غافل ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اسے پرواہ نہیں ہے کہ یزید ابن معاویہ جیسا منحوس انسان مسند خلافت رسول کے اوپر بیٹھ جائے. کوئی قیام کرنے کے لیے تیار, بلکہ لوگوں نے یزید کی اس خلافت کو قبول کر لیا. کوئی مباحت محسوس نہیں کر رہا, اتنے غافل ہوئے, اتنی میٹھی نیند سوئے کہ یزید گویا برحق ہے. یزید جیسا لعنتی انسان اگر خلافت پر پہنچ جائے تو لوگ کہیں برحق ہے, خلیفہ ہے, اس کے ہاتھ پر بیعت کی جانی چاہیے. اللہ اکبر, لوگ ذکر خدا میں مشغول ہیں, اولیاء اللہ صحابہ کرام حافظان قرآن قاریان قرآن مفسران قرآن محدثین تابعین اپنی اپنی عبادتوں میں مشغول ہیں. انہوں نے یزیدیت کے منطق کو قبول کر لیا, یزیدیت کے نظام کو قبول کر لیا. عزیزوں, اس قدر غفلت, اس قدر سکوت, اس قدر میٹھی نیند, اور عزیزوں یہ اس قدر غفلت اور اس قدر عدم بیداری, یقین کر لیجئے اس بات کو کہ حسین کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. علی ابن ابی طالب خطبے دے چکے, نہج البلاغہ بھری بھری پڑی ہے علی کے خطبوں سے. علی بیدار کرتے رہے, ملت بیدار نہیں ہوئی, ملت بیدار نہیں ہوئی. ملت اس نہج پر پہنچ گئی کہ علی کی ضربت کے بعد بھی ملت بیدار نہیں ہوئی. ملت اتنا نیچے چلی گئی, قوم اتنا نیچے چلی گئی, کلمہ گو مسلمان اتنا نیچے چلا گیا کہ اب یزید جیسا حاکم بھی اس کو برحق سمجھا جانے لگا. وہاں حسین ابن علی کے خطبے علی کے خطبوں سے زیادہ کارگر نہیں ہیں, علی سے زیادہ فصاحت و بلاغت نہیں رکھتے وہ خطبے, علی سے زیادہ معنی اور مفاہیم نہیں رکھتے. خطبوں سے مسئلہ حل نہیں ہونا, یہاں حسین ابن علی کا خون اثر کرے گا. یہاں ایک ایسا واقعہ رونما ہونا چاہیے جو ہر بے ضمیر کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑ دے, ہر بے غیرت انسان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا. نبی کا نواسا قتل ہو گیا, نبی کی نواسیاں اسیر ہو گئی, ہاتھوں میں رسن ڈال کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جایا گیا, لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں. عزیزو, شہادت ملت کو بیدار کرتی ہے کہ یہ شہادت نہیں کہ جس نے آپ کی ملت کو بیدار کیا ہے. بخدا اگر شہید قائد علامہ عارف حسینی کا خون نہ ہوتا, شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا خون نہ ہوتا, ان شہداء کا خون نہ ہوتا, آج جو ملت دوبارہ سے بیدار ہوئی ہے, ملت کے اندر دوبارہ سے استقامت کا جذبہ بیدار ہوا ہے, ملت ایک دفعہ پھر میدان میں کھڑے ہو کر یزید حسینیت کو للکار رہی ہے، یقیناً وہ للکار نہ پاتی.
حسینیت
زندہ باد،
حسینیت
زندہ باد،
یزیدیت
مردہ باد،
یزیدیت
مردہ باد.
شہید خود بھی زندہ ہے، ملت کو بھی زندہ کرتا ہے، اپنے پیچھے رہنے والوں کو بھی زندہ کرتا ہے. یہ شہید کے خون کا اثر. حسین ابن علی تیری عظمت کو سلام. آج لبیک یا حسین کے نعرے نے اسرائیل کو بھی شکست دی ہے اور پاکستان کی سرزمین پر یزیدیت کو بھی شکست دی ہے. خمینی بت شکن نے آج جو کامیابی حاصل کی ہے، رہبر معظم اگر آج دنیا کی یزیدی اور طاغوتی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اسی لبیک یا حسین کے نعرے کی بدولت ہے. حسین نے ہی کام کیا. مایوسی کا دروازہ بند کر دیا ہمیشہ کے لیے. حسین کے ماننے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے. عزیزان گرامی، میرے عزیز جوانوں، آج کوئٹہ کے شہدا نے، آج شہدا کے برسا نے آج پوری ملت کو زندہ کر دیا، پوری ملت کو بیدار کر دیا. عزیزوں، یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو. یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی، اللہ کی آیات میں سے ایک بڑی آیت ہے. اللہ نے چاہا کس نشانی کے ذریعے سے تمہیں بیدار کر دے، تمہیں شعور دے کہ خدا را تم متحد ہو جاؤ. دیکھو اتحاد کا نتیجہ کیا ہے، دیکھو استقامت کا نتیجہ کیا ہے، دیکھو مرکزیت کا نتیجہ کیا ہے. چار دن تم نے زحمت برداشت کی، صرف چار دن، چار دن میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. کوئی بڑی زحمت نہیں ہے، یاد رکھیے گا اس بات، کوئی بڑی زحمت نہیں کی آپ نے. لوگوں نے اس سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس سے بڑی بڑی زحمتوں کو برداشت کیا، پھر بھی وہ اتنے بڑے بڑے نتائج نہ لے سکے جو اللہ نے آپ کو چار دنوں کے اندر نتائج عطا فرمائے. دھرنوں میں بھی ہمارے علماء نے یہ بات کی، ہم نے خود بھی یہ بات کی کہ دیکھو کوئٹہ کے شہداء نے اور اس پوری موو کا جو نتیجہ تھا، جو اوج تھا، جو کمال تھا، جو عروج تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ ہم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو گرا دیا، گورنر راج نافذ کر دیا. اس ملت کا کمال یہ ہے کہ چار دن کے اندر انہوں نے یزیدیوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم اسی طرح سے ظلم کرتے رہے تو بالآخر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حسین ابن علی کے ماننے والے متحد ہو کر میدان میں آ گئے ہیں. ہم اس سے زیادہ تمہیں ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ملت کی وحدت ان چند دنوں کا نچوڑ ہے، ملت کی استقامت، ملت کی امید. آپ کو دیوار سے لگایا گیا یا نہیں گیا؟ دیکھیے آپ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر آج دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ تمہیں ایسا کر دیں گے کہ تم سانس بھی نہیں لے سکو گے پاکستان کی سرزمین پر، ایسا تمہارے خلاف سازش کی جائے گی، تمہیں ایسا دیوار سے لگایا جائے گا کہ کوئی تم سے ہاتھ بھی نہیں ملائے گا. چار دنوں میں اللہ نے شہدا کے خون کی بدولت، ان ماؤں کی بدولت، ان کی آہوں کی بدولت، ان کے صبر و شکر اور استقامت کی بدولت، ان کے شعور کی بدولت، ان کی بیداری کی بدولت، اللہ نے ملت کو یہ سربلندی عطا فرمائی. گورنر راج کا نافذ ہو جانا ہمارا کوئی ہدف نہیں تھا. وہاں جو لوگ جا کے دھرنے میں بیٹھے ہمارے
مرکز صدر صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے، علامہ راجہ صاحب تشریف لے گئے، دیگر اور علماء گئے. وہ گورنر راج نافذ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ اپنے شرعی فریضے کو انجام دینے کے لیے گئے تھے. وہ شرعی فریضہ جو اللہ نے ہماری قدموں پر عائد کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قیام کرو، نتیجے کی پرواہ نہ کرو. گورنر راج نافذ نہ بھی ہوتا تب بھی ہم کامیاب تھے. کوئی ہدف یہ نہیں تھا. بعض لوگ عجیب یعنی سمجھتے ہیں کہ اس بات کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ گورنر راج مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ حل نہیں ہے. کیا شیعہ کلنگ رک جائے گی؟ نہیں رکے گی. شیعہ کلنگ جاری رہے گی. لیکن عزیزوں، تم نے یزیدیت کا راستہ روکنے کے لیے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، اس کو ظلم سے روکنے کے لیے ایک بنیادی اسٹیپ اٹھا لیا ہے. بہت بنیادی اسٹیپ ہے. آج اگر وہ چین چین کر رہے ہیں، پریشان ہیں، نگران ہیں، اگر آج ان کو پریشانی لاحق ہے، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بالآخر کہیں درد تو ہو رہا ہے نا، ان کو چوٹ تو لگی ہے نا ان کو. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا اچھا فارمولہ دیا تھا، بہت اچھا فارمولہ دیا تھا. دیکھو، جب بھی تمہارے کسی کام سے امریکہ خوش ہو جائے تو سمجھ جانا کہ تمہارا کام کوئی اچھا کام نہیں. لیکن تمہارے کسی قدم سے اگر امریکہ کو تکلیف ہو، وہ چیخیں چلائے، سمجھ جانا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، اہل دین اہل اسلام کا کام کیا. اگر دشمنان آب محمد کے دل پر ضربہ لگا گورنر راج نافذ ہونے سے، اس یزید کے معذور اور برطرف ہونے سے اگر ان کو چوٹ لگتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ تیر ہدف پر لگائے، نشانے پر لگائے. ہمارا ہدف نہیں ہے گورنر راج نافذ کرنا. عزیزوں، شہدا کا خون اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اس منحوس وزیر اعلیٰ کے سپورٹ کرنے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اس گورنر راج نافذ ہونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. اس خون کی یہ قیمت نہیں ہے. لیکن جو جس سفر کا آغاز کوئٹہ کی سرزمین پر ہماری ماؤں بہنوں نے شروع کیا، ہمارے شہدا کے خون کی بدولت ہمارے برسا نے شروع کیا، کوئٹہ کی ملت نے شروع کیا، عزیزوں یاد رکھیے گا یہ نقطہ آغاز ہے، کامیابی اور غلبہ ہے آل محمد کے ماننے والوں کا اعلان ہے. کیا اب اس کے بعد یہ یزیدی کام اب نہیں چلیں گے، یزیدی سازشیں اب نہیں چلیں گی، اب دیوار سے نہیں لگیں گے؟ حسن گرامی، بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. ہم سب کا ہم مغم یہی تھا کہ ملت کسی طرح سے ایک پلیٹ فارم پر آ جائے. یہ عام مسئلہ نہیں ہے، عام مسئلہ نہیں ہے. اس کی ہدایت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی. لہذا حسن گرامی اس کی ارزش کو سمجھیے. امام خمینی رضی اللہ تعالی علیہ جب کسی نے امام سے پوچھا، طالبان شیخ متحری، مجھے یاد آ رہا ہے شیخ متحری نے، امام پیرس میں تھے، شیخ متحری ملنے گئے امام سے، وہاں پر پوچھا انقلاب کے حوالے سے. امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھو یہ انقلاب کی تحریک کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھنا. ہم کامیاب ہو کر رہیں گے چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں دست خدا موجود ہے. خدا ہے کہ جو ہمیں ہدایت کر رہا ہے، خدا ہے کہ جو ہمیں آگے بڑھا رہا ہے، خدا ہے جو ہمیں کامیابیاں عطا فرما رہا ہے. جیسے کامیابی یقینی، بعض کاموں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ہم مادی کیلکولیشنز کرتے ہیں، بعض دو اور دو چار ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہتا ہے، لیکن کچھ چیزیں اس سے بالا تر ہیں، مافوق ہیں، ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا ہے. ہم دشمن سے مادیات کی بدولت مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم دشمن سے معنویت اور روحانیت کی بدولت مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تقویٰ، دینداری، شجاعت، کربلا والوں سے تمسک، جذبہ شہادت، استقامت کی بدولت ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تاریخ بھی شاہد ہے اس بات کی، اور عصر حاضر کی تاریخ بھی آپ کے سامنے، مٹھی بھر حزب اللہ اسرائیل کی گردن کو مروڑ دیتی ہے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے، مٹھی بھر حزب اللہ۔ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کس کی بدولت؟ دعائے جوشن کبیر کی بدولت، زیارت عاشورہ کی بدولت، انہی دعاؤں کی بدولت، انہی نمازوں کی بدولت۔ حزب اللہ کے پاس کون سا اسلحہ ہے؟ کوئی بڑا اسلحہ نہیں ہے حزب اللہ کے پاس۔ حزب اللہ کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں رکھتی، یہ تو آج آپ نے دیکھا جناب، ان کو ڈرون ٹیکنالوجی اللہ نے کہیں سے عطا فرمائی۔ پہلے اس سے پہلے تک حزب اللہ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں، جتنی جنگیں لڑی ہیں، آپ ان کا اسلحہ دیکھ لیجئے، سب کا سب جنگیں تھی۔ عظیم دوم کا اسلحہ ہے درود بھیجے محمد والے محمد پر، مانویت، مانویت۔ آپ نے اس دھرنے میں اپنی مانویت کی بدولت دشمن کو شکست دی، مادی طاقت کی بدولت نہیں دی آپ نے، مانویت کی بدولت۔ کیسی مانویت ہے آپ کے اندر؟ آپ کا ایک ہدف، ایک ہدف ہے، اور وہ یہ کہ شہدا کی مائیں بہنیں جو کوئٹہ کی سرزمین پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے اظہار یکجہتی کرنا ہے، اور جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہو جاتے ہم دھرنا دیے رکھیں۔ ایک ہدف، ایک ہدف، ایک جذبہ، ایک فکر، ایک مرکزیت، ایک آواز، اس کی پوری ملت کو آج ہی کامیابی عطا فرمائیں۔ آپ نے کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا، آپ نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، آپ نے کوئی بس نہیں جلائی، آپ نے کوئی ٹائر نہیں جلائے، کچھ نہیں کیا آپ نے۔ حسن اکرام، یہ معجزہ ہے، معجزہ۔ اور یہ معجزہ ہوتا ہی اسی وقت ہے کہ جب آپ جیسے صاحب استقامت لوگ، حسین ابن علی کے ماننے والے، ارادہ کر لیں کہ ہمیں معجزہ کر کے رہنا ہے، تو آپ کے ہاتھوں سے یہ معجزہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آل محمد آپ کے ساتھ ہیں، آل محمد آپ کے ساتھ، زمانے کا امام آپ کے ساتھ، امیر المومنین آپ کے ساتھ ہیں، جناب سیدہ آپ کے ساتھ ہیں، کربلا والے آپ کے ساتھ ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عزیزہ، لبنان کی سرزمین پر آپ دیکھیں، باقاعدہ امام خارا علیہ السلام نے مدد کی ہے، نصرت کی ہے مجاہدین کی۔ ایران کی سرزمین پر چہارہ معصومین نے آ کر نصرت کی ہے، وہاں پر ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو مردہ ہو گئے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مارے نہیں گئے، شہید ہیں، زندہ ہیں۔ تو جو عام انسان اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو وہ زندہ ہے، جو سید الشہداء ہو، جس کی بدولت اللہ نے شہیدوں کو یہ مقام عطا فرمایا، ان کا کیا مقام ہوگا؟ وہ مردہ ہے۔ لہذا شہید برونسی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بہت بڑا مقام ہے شہید برونسی کا، رہبر معظم نے ان کی بایوگرافی پڑھنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ ملت ایران کو تاکید کرتا ہوں کہ شہید برونسی کی بایوگرافی کو پڑھیں تاکہ آپ کی ایمان، آپ کی شعور، آپ کی بیداری میں اضافہ ہو سکے۔ فرماتے ہیں کہ ہم گولہ بارود ڈبوں میں پیک کر رہے تھے، بند کر رہے تھے، میں نے دیکھا، ایک دم میری نگاہ پڑی اس کمرے کے اندر، ایک معظمہ خاتون وہ بھی گولہ بارود کو ڈبوں میں پیک کر رہی تھی۔ میں چونکا کہ اتنے سارے مرد یہاں پہ، خواتین عام طور پہ آتی نہیں ہیں، کسی وجہ سے آ بھی سکتی ہیں، لیکن مجھے چین نہ آیا. میں نزدیک گیا, ان کی پشت میری طرف تھی. میں نے جا کر سلام کیا اس معظمہ بی بی کو اور پوچھا کہ اتنے سارے مرد مجاہدین یہاں پر موجود ہیں, بی بی آپ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر, آپ کیوں یہ زحمت فرما رہی ہیں؟ اب دیکھیں شیخ برونسی کیا فرماتے ہیں. کہا کہ کیا تم یہ کام میرے بھائی کی راہ کے لیے نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر, میرے بھائی کی راہ کے لیے نہیں کر رہے؟ کیا تم حسین ابن علی کی راہ میں یہ جنگ نہیں کر رہے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا, کیوں نہیں, یہ تو حسین ابن علی کی راہ کی جنگ ہے, ہم یزیدیت سے جنگ لڑ رہے ہیں. کہا بس ہم آل محمد, ہم محمد کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے, ان کو تنہا نہیں چھوڑا کرتے کہ جو حسین کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ بی بی کہاں چلی. کئی مقامات پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا خود اپنے مجاہدین کی نصرت کرنے کے لیے تشریف لائیں, امیر المومنین تشریف لائیں, زمانے کا امام خود تشریف لائیں. تو یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے, یہ جو واقعہ ہو گیا دھرنے والا یہ عام مسئلہ نہیں. ہمیں بیدار ہونا چاہیے, ہمیں اپنی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے, ہمیں مایوسی سے نکلنا چاہیے, اپنی طاقت کو سمجھنا چاہیے, اپنی قوت کو سمجھنا چاہیے. حضرت ہمیں اب ان ثمرات کو سمیٹنے کی ضرورت, پہلی بات یہ کروں گا, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا. اور وہ یہ دیکھیں, وحدت بنیاد. اب دیکھیں اس دھرنے کی کامیابی میں کلیدی ترین کردار ملت تشیع کی وحدت نے انجام دیا ہے. عالم, ذاکر, خطیب, مادمی انجمنیں, ملنگ, ہر شخص کوئی کسی گروہ سے بھی تعلق رکھتا ہو, کوئی کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو, کوئی کسی بھی مدرسے سے تعلق رکھتا ہو, سب ایک جگہ جمع ہو کر ایک بات کر رہے ہیں. یہ جو طاقت ہے نا وحدت کی, یہ طاقت ایک ایسی طاقت ہے کہ جو تمام طاقتوں کو جھکا سکتی ہے. علی کا درد یہ تھا کہ ملت متحد نہیں ہوتی. آج آپ کے اتحاد نے علی کے دل کو خوش کر دیا ہو. پہلی بات یہ کہ اس ثمرے کو سمیٹنے کی کوشش کریں, وحدت کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس ثمرہ ہمارے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے پر افسوس کی بات ہے کہ بعض ایس ایم ایس اس طرح کے غلط ایک دوسرے کے بارے میں شروع ہو گئے. بڑے افسوس کی بات کہ کسی طرح سے وہ جو وحدت کی فضا برقرار ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے. بڑے افسوس کی بات. اور اس میں ہمارے نادان دوست, یعنی دانا دشمن تو ہے جو یہ کام کرتا ہے, نادان دوست بھی ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں. خدا را کسی ایسے ایس ایم ایس کو فارورڈ کرنا کہ جو ملت جعفریہ میں تفرقہ پیدا کرے, حرام ہے. جائز نہیں ہمارے لیے. ایسے تو بڑی مشکلوں سے تو یہ ملت ایک پلیٹ فارم پر آئی. اب اگر مجلس وحدت مسلمین, امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے ملت کو دھرنے میں دعوت دی, انہوں نے آرگنائز کیا, تو اس میں ان کو سراہنا چاہیے یا قصوروار ٹھہرانا چاہیے؟ افسوس کی بات, اگر کسی نے کوئی خدمت انجام دی ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. الٹا عجیب عجیب ایس ایم ایس کیوں؟ اس لیے کہ نادانی ہے نا, خوش ہونا چاہیے. بھائی اس کا سہرا کس کو گیا؟ آئی ایس او کو نہیں گیا, مجلس وحدت مسلمین کو نہیں گیا, ملت جعفریہ کو گیا. ملت جعفریہ سر بلند ہوئی ہے, خوش ہونا چاہیے اس بات پہ, افسوس نہیں کرنا چاہیے. کبھی اللہ آپ کو بھی توفیق دے گا, آپ آگے بڑھیے, آپ پہل کیجیے, آپ دعوت دیجیے دھرنے کی لوگوں کو, آپ قیام کی دعوت دیجیے, اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. تو کوئی طے نہیں ہے کہ آئی ایس او کام کرے گی تو وہی کامیاب ہوگی. مجلس وحدت مسلمین دعوت دے گی تو وہ کامیاب ہوگی؟ نہیں، جو خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے قیام کرے گا اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا. لہذا میدان کھلا ہوا ہے، سبائی خدمت کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں. افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے معذرت کے ساتھ ایک دوسرے کی کاٹ کریں. یہ ملت مظلومہ ہے، یہ ملت محرومہ ہے، یہ ملت پاک ہے، یہ ملت اٹھنا چاہتی ہے، یہ ملت قیام کرنا چاہتی ہے، یہ ملت تنگ آ چکی ہے یزیدیت سے، یہ ملت ذلت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، یہ ملت عزت کی زندگی چاہتی ہے. عزت کی زندگی وحدت کے بغیر ناممکن ہے. حضرت حسین کرامی، ہمیں طاقتور بننا ہے، اور طاقتور اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک متحد نہ ہو. حضرت کرامی، ہمیں طاقتور بننا ہے، ہر لحاظ سے طاقتور بننا ہے، ہر پہلو سے طاقتور بننا ہے، ہر شعبے کے اندر طاقتور بننا ہے، سیاسی طور پر طاقتور بننا ہے. تم اگر سیاسی طور پر اس ملک میں طاقتور نہیں بنو گے، اسی طرح سے پٹتے رہو گے. پارلیمنٹ کے اندر جب تک تمہاری آواز بلند نہیں ہوگی، جب تک حق کا دفاع کرنے والے کچھ لوگ، حسینیت کا دفاع کرنے والے کچھ لوگ، مجاہد صفت لوگ، مخلص لوگ، بے باک لوگ جب تک پارلیمنٹ کے اندر نہیں جائیں گے، اپنے حقوق کو اس طرح سے ظاہر کرتے رہیں، ہمیں یہ یزیدی نظام قبول نہیں، فاسق و فاجر نظام ہمیں قبول نہیں ہے. آل محمد کی حکومت کے علاوہ یہ سیکولر اور لبرل نظام باطل نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہم اس نظام کو قبول نہیں کرتے. یہ حاکم جور ہے، ظالم حکمران ہے، ظالم نظام ہے. جس نظام میں خدا نہ ہو وہ نظام قابل قبول نہیں. لیکن اسی نظام کے اندر زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، مجبور ہے، اسی نظام میں سانس لینا پڑ رہا ہے، اسی نظام میں مجبور ہے کہ زندگی گزارے. کیا کریں؟ بینکنگ سسٹم آپ کے پاس، عدلیہ آپ کے، بالآخر ایک مشکل آپ کے لیے، کون سا عدلیہ کا نظام، کون سا اسلامی نظام؟ برٹش کے سارے قوانین اصول لگا کر انہوں نے عدلیہ کے نظام کو بنایا ہے، اس پر فخر ہوتا ہے جناب. کیوں؟ یہ آج ظلم ہے عدلیہ کے اندر، اسی وجہ سے کہ اس کے قوانین اسلامی قوانین نہیں ہیں. میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ اگر اس کی باطل نظام، عدلیہ کے اس باطل نظام میں اگر کوئی شخص آپ کے اوپر کیس کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، توجہ ہے سامنے، کیس کر دیتا ہے، آپ کو وکیل کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا اپنے دفاع کے لیے؟ باطل نظام میں آپ کو بالآخر اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے وکیل کرنا پڑے گا، انہی قوانین کو فالو کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں ان قوانین کو فالو کریں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ باطل نظام ہے، ظلم کرتے ہیں یہ لوگ، اس کے باوجود آپ کو فالو کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے حق کا دفاع کرنا ہے، عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. آپ نے کیسے نظام کو قبول کر لیا جو آپ اس کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے قبول نہیں کیا، لیکن مجبوری ہے. اپنے حق کا دفاع کرنا ہے ہمیں، اپنی ملت کا دفاع کرنا ہے، اپنے مکتب کا دفاع کرنا ہے. توحید رسالت کے کیسز ہمارے اوپر بنائے جا رہے ہیں، آپ کیسے دفاع کریں گے؟ فالو کرنا پڑتا ہے، وکلا کو لانا پڑتا ہے، اسی قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے، مجبور ہے آپ. پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا آپ کی مجبوری ہے، انتخابات میں حصہ لینا آپ کی مجبوری ہے، آپ کوئی شوق سے نہیں جا رہے، آپ کی مجبوری ہے کہ ملت جعفریہ اور مکتب جعفریہ کے دفاع کے لیے آپ اس جگہ بیٹھیں کہ جہاں پر وہ لوگ بیٹھا کرتے ہیں جو ملت کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں, پاکستان کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں, پاکستان کی ملت کے لیے قانون بناتے ہیں. ہاں کوئی تو ہو نا صدا بلند کرنے والا, کوئی تو ہو علی ابن یقین جیسا. انتخابات میں حصہ لینا جائز ہے ناجائز ہے؟ مجتہدین بتائیں گے آپ کو جائز ہے یا ناجائز. ائمہ اطہارہ علیہ السلام کی سیرت آپ کو بتائے گی, ان کا عمل آپ کو بتائے گا, ان کی سیرت آپ کو بتائے گی جائز ہے یا ناجائز ہے. علی ابن یقین کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ میرے مولا میں استعفی دینا چاہتا ہوں, میں تنگ آ گیا ہوں اس ظلم کی حکومت سے, اس وزارت سے تنگ آ چکا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بار بار علی ابن یقین کو منع کیا, علی نہیں تمہیں چھوڑنا نہیں ہے, یہ ظالم ہیں, غاصب ہیں, تابوت ہیں, تمہیں نہیں چھوڑنا یہ وزارت. کیوں نہیں چھوڑنا؟ اس لیے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے شیعوں کو بڑی پروٹیکشن ہے, چھتری بنے ہوئے ہماری ملت کے لیے, ہمارے مکتب کے لیے. تمہاری وجہ سے آج ہمیں حکومت تک ایک راستہ ملا ہوا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ائمہ اطہار علیہ السلام, اس سے بڑھ کر سیرت کسی کی ہوگی؟ آپ کسی بھی فقیہ کو آپ کہیں میں فقہا کو نہیں مانتا, مجتہدین کو نہیں مانتا, بعض ایسے بھی لوگ ہیں نادان, امام حسین کاظم کو تو مانتے ہو, ان کی سیرت کو تو مانتے ہو. علی ابن یقین کا واقعہ تمام تاریخوں نے نقل کیا ہے, سب اس کو قبول کرتے ہیں. اور علی ابن یقین کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, علی ابن یقین ایک عالم فاضل فقیہ تھا, محدث تھا, بہت بڑا عالم تھا. امام نے اس کا تعین کیا, علی ابن یقین تمہیں وزارت قبول کرنی ہے. اور پھر امام نے اس کے اوپر لطف یہ کیا, کہا کہ دیکھو تین چیزوں کا تم سے وعدہ کرتا ہوں صرف ایک شرط کی بنیاد پر, ایک تقاضا تم سے کروں گا, تین چیزیں تمہیں عطا کروں گا. کہا مولا وہ کیا ہے؟ کہا کہ پہلی چیز یہ کہ تم اس وزارت کو کراہت کے ساتھ قبول کرتے ہو, اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو پہلی چیز یہ کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم تلوار سے قتل نہیں ہو, میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں. دوسرا یہ کہ تم کبھی اسیر نہیں ہوگے, قید میں نہیں ڈالے جاؤ گے, میں ضمانت دیتا ہوں. تیسرا یہ کہ تم کبھی فقیر نہیں ہوگے, تہی دست نہیں ہوگے, کبھی غریب نہیں ہوگے. تین چیزوں کی ضمانت میں دیتا ہوں, ایک چیز کی ضمانت بس تم مجھے دو. اور وہ کیا ہے کہ جب بھی آل محمد کا ماننے والا کوئی شیعہ تمہارے پاس کوئی حاجت لے کر آ جائے تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا, اس کی کسی حاجت کو رد نہ کرنا, اس کی خدمت کرنا, اس کی عزت کرنا, اس کا اکرام کرنا. امام کا حکم ہے, امام سیرت بتلا رہے ہیں, امام پالیسی دے رہے ہیں, امام سیاست سکھلا رہے ہیں. باطل نظام ہارون کا, ہارون سے بڑھ کر ظالم کوئی ہے؟ فاسق کوئی ہے؟ فاجر کوئی ہے؟ گناہگار کوئی ہے؟ منافق کوئی ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, ہارون بدترین ظالم ترین حکمران ہے امام معصوم کے مقابلے میں. امام کہہ رہے نہیں جاؤ تم وزارت قبول کرو. سمجھ رہا کہ کراہت, کراہت کے ساتھ اس وزارت کو قبول کیا ہے. امام فرمانے تمہارے اوپر واجب ہے, ضروری ہے اس وزارت کو قبول کرو. امام معصوم کا حکم ہے, لوگ کہتے بھی جائز ہے یا نہ جائز ہے, امام کہہ رہے واجب ہے تمہارے اوپر. ایک بہت بڑا مسئلہ کہ بھی جائز ہے وزارت کو قبول کرنا, پارلیمنٹ کے اندر آنا, انتخابی سیاست میں حصہ لینا یا نہیں ہے, اگر ملت کے دفاع کے لیے, اگر اسلام کے دفاع کے لیے, اگر اپنے حقوق کے دفاع کے لیے تمہیں پارلیمنٹ میں جانا ضروری ہو تو تمہارے اوپر واجب ہے, جائز نہیں ہے فقط واجب ہے. کاظم نے جب اس نے کہا کہ مولا میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں مجھے برداشت نہیں ہو رہا, امام نے اسے کہا کہ دیکھو تمہیں قبول کرنا ہے باقی رہو اس پوسٹ کے اوپر, اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے علی ابن یقین یاد رکھنا تمہاری اس مقام اور منزلت کی وجہ سے اللہ نے شیعوں کو مقام اور منزلت عطا فرمائی. شیعوں کے کتنے مسائل, امام نے کہا اقتصادی مسائل تمہارے ذریعے سے حل ہو, کتنے مشکلات علی ابن یقین تمہاری وجہ سے حل ہوں گے, باقاعدہ ایک پورا سسٹم بنایا گیا, امام سے رابطے میں رہتا تھا علی ابن یقین. کتنی بڑی سیرت ہے آئمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے, اور میں عرض کروں امام کی سیرت میں ہی ملتا ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی اس ظالم نظام کے اندر انتخابی سیاست میں حصہ لینا جائز نہیں ہے, تو آپ دیکھیے امام نے اس کی بھی تعریف کی ہے, ظرفیت کے مطابق بات ہو رہی ہے نا, کہ امام نے خود کہا صفوان جمال جس کے اونٹوں کا کاروبار تھا, اونٹ تھے اس کے پاس ہزاروں اونٹ تھے اس کے پاس, ایک دفعہ امام نے اس کو بلوایا, امام کے ساتھیوں میں سے صحابیوں میں سے, لیکن ظرفیت نہیں ہے اس کے اندر, فہم و فراست نہیں ہے خود, امام اس حکومت کو قبول نہیں کرتے, لیکن اگلے مہتا کے طور پر علی ابن یقین کو وزارت دی. تو دوسری طرف صفوان جمال کو بلا کر کہا صفوان جمال میں نے سنا ہے کہ تم نے ہارون کو اونٹ دیے ہیں تاکہ وہ حج پہ جائے. کہا جی مولا حج ایک نیک عمل ہے, ایک واجب ہے اور اللہ کی عبادت ہے, میں نے اس عبادت کے لیے ہارون کو اونٹ دیے کرائے کے اوپر. کہا کہ تم نے اچھا کام نہیں کیا, جائز نہیں ہے تیرے لیے اونٹ دینا. کہا مولا عبادت ہے حج کرنا. کہا دو کے عبادت ہے, لیکن کیا تیرے دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ جب تک ہارون صحیح و سالم واپس نہیں آ جائے گا تجھے تیرا مال نہیں ملے گا, کرایہ نہیں ملے گا, تیرے دل میں یہ نیت تو ہے نا کہ وہ صحیح و سالم آ جائے. سر جھکا لیتا ہے, کہتے جی مولا دل میں تو یہ ہے. کہا بس ظالم کے لیے یہ دعا کرنا, یہ دل میں تمنا رکھنا کہ وہ اتنی دیر میں زندہ رہے تو جائز نہیں ہے تمہارے. ایک ہی امام کی سیرت میں دونوں کردار موجود ہیں, دونوں پالیسیز موجود, تو آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف ہم اس نظام کو قبول نہیں کرتے, اس نظام کو تابوت کا نظام سمجھتے ہیں, ظالمانہ نظام سمجھتے ہیں, اور دوسری طرف اپنی ملت اپنے شیعوں کے حقوق کے دفاع کے لیے اگر کسی کو وزارت بھی دینی پڑے تو بار دفعہ جائز نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے. زیادہ اس میں بات نہیں کرنا چاہتا, لبنان کے بارے میں کیا کہیں گے, لبنان فاسد ترین معاشرہ, فاسد ترین نظام, جہاں پر کبھی بھی کوئی مسلمان صدر نہیں بن سکتا, شیعہ صدر نہیں بن سکتا, ہے ڈیموکریٹک ہے سب کچھ, لیکن ہمیشہ صدر کون ہوگا, عیسائی معلومی ہوگا, سنی وزیر اعظم ہوگا, اسپیکر ہمیشہ شیعہ ہوگا, یہ طے ہے. لہذا آپ اسپیکر سے پارلیمنٹ کے اسپیکر سے بڑھ کر آپ پوسٹ نہیں لے سکتے. اسی طرح سے باقی وزارت نے بھی تقسیم کی ہے ہمارا مختلف شعبوں کے اندر, وہاں پر حزب اللہ جو ایک مقاومت اور ایک ایسی تنظیم ہے جو مجاہدت کر رہی ہے, مقاومت کر رہی ہے, جہادی تنظیم ہے, لیکن جب ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ ملت تشیع اور ملت اسلامیہ کے حقوق کا دفاع اس وقت تک نہیں ہو سکتا, اس مقاومت کو اس وقت تک بحال نہیں رکھا جا سکتا, باقی نہیں رکھا جا سکتا, یہ مقاومت ضائع ہو جائے گی. پھر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ جب تک ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم اپنی مقاومت کا دفاع بھی نہیں کر سکتے, مقاومت کو بھی جاری نہیں رکھ سکتے. رہبر سے استفتا کیا گیا, رہبر نے اجازت دی, بالکل جائز کرو. اور شیخ نعیم قاسم جو نائب ہیں جناب حسن نصر اللہ کے, انہوں نے خود اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا, کہ جب یہ مسئلہ ہوا تو ہم نے پوچھا وہاں پر, وہاں کا جائز بالکل کرو ضروری ہے, حزب اللہ جیسے آپ دیکھیں تنظیم جو آئیڈیل تنظیم ہے, حسن نصر اللہ جو آئیڈیل ترین رہنما ہے رہبر معظم کے بعد ملت اسلامیہ کے لیے, جس کو سب قبول کرتے ہیں, ان کی سیرت یہ, ان کی سنت یہ. خود آپ شہید مدرس کے بارے میں کیا فرمائیں گے, شاہ کے دور میں امام تعریف کرتے ہیں ان کی, پاکستان کی سرزمین پر کیا امام خمینی نے شہید قائد علامہ عارف حسینی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں ملت پاکستان کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ شہید قائد کے افکار اور ان کے خط کو زندہ رکھیں؟ نہیں کہا, تاکید فرمائیے. میرا فرزند ہے, میرا شاگرد ہے, میرے راستے کو آگے بڑھانے والا ہے, بس تمہیں چاہیے کہ ان کے خط کو زندہ رکھو, ان کے افکار کو زندہ رکھو. کون نہیں جانتا کہ تائی شہید علامہ عارف حسینی پاکستان نے اسی سیاست میں اپنی ملت جعفریہ کے دفاع کے لیے, اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے, اسلام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے, پاکستان کے دفاع کے لیے, کیا انہوں نے اسی انتخابی سیاست کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا؟ کوئی انکار کر سکتا ہے اس بات سے؟ کتنا عرصہ ہوا ہے ابھی شہید قائد کو شہید ہوا, وہ افراد ابھی زندہ ہیں جو اس تحریک میں شامل تھے, یہ تو کوئی بھولی بسری بات نہیں ہے نا. خود قائد شہید قائد تھے اس بات, اور امام کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ شہید کے افکار کو زندہ رکھو, شہید کے افکار کو
زندہ زندہ ہے حسینی,
زندہ
ہے افکار حسینی,
زندہ
ہم سب کی شکل میں,
زندہ
ہم سب کی شکل میں,
زندہ ہے.
تو اثر گرانی بار اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں, بہرحال اس کو عوام میں کرنے کے بجائے اگر ہم کسی علمی حلقے میں بیٹھ کے بات کر لیں تو وہ زیادہ بہتر. لہذا اثر گرانی کرو, ہمیں طاقتور بننا ہے, ہمیں متحد ہونا ہے, ہمیں ہر لحاظ سے طاقتور بننا ہے. اگر آپ طاقتور نہیں بنیں گے, یہ بڑی طاقتیں آپ کو نگل لیں گی. تو آستتا من قوا, قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنی قوت حاصل کر سکتے ہو, جتنی طاقت حاصل کر سکتے ہو, طاقت کا حصول تمہارا فرض ہے, ہر لحاظ سے طاقتور ہونا. اے جوانوں, اپنے آپ کو آمادہ کرو, کمر ہمت باندھو, اور انشاءاللہ یہ سفر جو شہدا نے جس کا آغاز کروا دیا ہم سے, اس سفر کو ہمیں آگے بڑھانا. امامیہ اسٹوڈینٹس آرگنائزیشن ملت جعفریہ کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنا ہے. یہ نظریاتی جوان ہے, یہ انقلابی جوان ہے, جو ملت کا سرمایہ بھی ہے اور ہر تحریک کا سرمایہ ہے, ہر بیداری کی تحریک کا سرمایہ ہے, ہر بیداری کی تحریک کا سرچشمہ ہے, ہر انقلابی قدم کا ہر اول دستہ ہے. اور جو ان سے غفلت کرے گا, یاد رکھیں کہ وہ تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی. الحمدللہ اس امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی اس نظریاتی تنظیم نے ملت کو یہ حوصلہ دیا ہے, یہ انقلابی شعور دیا ہے. جب کچھ نہیں تھا, 25-30 سال خاموشی تھی, اس وقت یہ سو تھی جس نے ملت کو سہارا دیا رکھا. ملکی ایشوز ہوں یا بین الاقوامی ایشوز ہوں, کوئی انقلابی گروہ ہو, کوئی انقلابی شخصیت ہو, اس کا سہارا امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تھی اور ہے. اس تنظیم کو ہم نے مزید منظم کرنا ہے, مزید توسیع تنظیم ہونی چاہیے, مزید اگر رابطہ استوار کرنا چاہیے, مخصوصاً دھرنوں کے بعد عوامی رابطہ مہم بڑھانی چاہیے, توسیع تنظیم کا کام آگے بڑھنا چاہیے. لوگ تشنا ہیں, لوگ آپ سے منسلک ہونا چاہتے ہیں, آپ سے مربوط ہونا چاہتے ہیں, آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا چاہتے ہیں, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. سستی چھوڑو, فعالیت کی ضرورت ہے, قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. لہذا اذان گرامی, بس میں اس سے زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا, کہ ہمیں انشاءاللہ اسی استقامت کے ساتھ, اسی شعور کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, اور انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہے. آپ نے ایک چھوٹے سے دھرنے سے اپنی طاقت کا اندازہ لگایا, اپنی آپ نے بھی ساری انرجیز آپ نے نہیں لگائی,
تھوڑی سی انرجی آپ نے لگائی, تھوڑی سی طاقت کا مظاہرہ کیا, اللہ نے اتنا بڑا نتیجہ آپ کو عطا فرمایا. اگر آپ سوچیں کہ آپ پوری قوت کے ساتھ, اپنی پوری طاقت کے ساتھ, پوری انرجی کے ساتھ اگر آپ میدان میں آ جائیں تو سوچیں کیا ہوگا پاکستان. بس ایسا نگرانی, آج جو کچھ ہے حسین ابن علی کی بدولت ہے. ہمارے لاکھوں سلام ہمارے مولا اور آقا حسین ابن علی پر. حسین تو نے کیا کر دیا اس ملت کے ساتھ, حسین تو نے ایک عجیب روح پھونک دی ہے ملت اسلامیہ کے اندر, اور جب جب یہ ملت تجھ سے تمسک کرتی رہے گی تب تب اسے حسینی اسے یزیدیت کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ ملتا رہے, استقامت اور شجاعت کا درس ملتا رہے. بس عزیزان سید الشہداء بہت یاد کرو کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں اور ایک جملہ مقتل نے لکھا, زینب حسین کا آخری سلام قبول کر لو, سکینہ ام لیلہ رباب حسین کا آخری سلام قبول کر لو, اس کے بعد حسین کی زیارت نہ ہو سکے. اللہ اکبر, اللہ جانے حسین کیسے خیمے سے رخصت ہوئے ہوں گے, یقیناً اسی طرح کا منظر ہوگا جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا لاشا جاتا ہے. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے عزاداروں. بس اب جو حسین نکلنا چاہتے ہیں, گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, گھوڑے پہ سوار ہوئے گھوڑے کو حرکت دینا چاہتے ہیں, گھوڑا حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دفعہ گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, اے میرے خستہ حال گھوڑے میں جانتا ہوں تو بڑا پیاسا ہے, پھر ہم مولا بھی بڑا پیاسا ہے, لیکن بس یہ آخری زحمت دے رہا ہوں, اس کے بعد تجھے زحمت نہ دوں گا. ایک دفعہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, گھوڑے نے زمین کی طرف اشارہ کیا. اب جو مولا نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں, ننی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہتی جاتی ہے, بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کے جا. جزاکم ربکم خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے عزادار. بس حسین زمین پر تشریف لاتے ہیں, اپنی بچی کو گود میں لیتے ہیں, تسلیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں سکینہ ابھی رونے کا مقام نہیں ہے, رونا تو ابھی بہت ہے, جب میں قتل ہو جاؤں گا سکینہ تجھے بڑا رونا پڑے گا. اب حسین چلے چند قدم آگے بڑھے تھے, ایک دفعہ پھر خیمے سے آواز آتی ہے, مہلن مہلا یمن الزہرا, ارے زہرا کے لال تھوڑا ٹھہر جا, تھوڑی دیر کے لیے رک جا. اب جو حسین نے پلٹ کر دیکھا تو در خیمہ پر بہن کھڑی ہے. کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا مجھے اما زہرا کی وصیت یاد آ گئی, جنہوں نے زہرا کا نام سننا تھا حسین ایک دفعہ منقلب ہو جاتا, اور اس دشت کربلا میں میری ماں کا نام لے دیا زینب تو نے, چکیاں پیس پیس کے پالنے والی میری ماں, پہلو شکستہ ماں. فرمایا کیا وصیت ہے؟ کہا ماں زہرا نے ایک وصیت کی, کہا حسین ذرا گلو مبارک نزدیک لا. اب جو حسین نے اپنا گلا نزدیک لیا, زینب نے بڑھ کر بوسے دینا شروع کیے. کہا بہن یہ کیا کیا؟ کہا ماں کی وصیت تھی, دیکھ جب میرا حسین رخصت آخر کے لیے آئے زینب میں میدان کربلا میں نہ ہوں گی, اور میری طرف سے حسین کے خشک گلے کے بوسے لینا. ارے یہ وہی گلا ہوگا کہ جس پر شبر کا کند خنجر چلے. حسین نے بھی کہا کہ بہن مجھے بھی ایک وصیت یاد آ گئی, سنو جوانوں وہ وصیت کیا تھی؟
کہا بہن زینب سر اپنے بازو بلند کرنا, اپنے بازو بلند کرنا. اب جو زینب نے بازو بلند کیے, حسین نے بازوؤں کے بوسے دینا شروع کیے. کہا بازار نے کہا تھا حسین